أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله. سورہ احزاب کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ جو مضمون گزشتہ رکوع میں بیان کیا گیا ہے بالخصوص ازواج مطہرات سے متعلق اللہ رب العزت نے کچھ احکامات بھی نازل فرمائے اور ان سے متعلق جو مضمون تھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ دنیاوی زندگی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ از تمام مدینے کے اندر وسعت پیدا ہو گئی ہے اور مسلمانوں کو مال و دولت حاصل ہوئی ہے اور انصار مدینہ کی عورتیں بھی کچھ وسعت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ان کے پاس بھی مال آ گیا، ہم بھی آپ کے حرم میں رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب بنو خریزہ، بنو نذیر اور دیگر غزوہ احزاب وغیرہ کے ذریعے سے بہت سارا مال دیا، جائیدادیں آ گئی، ساری چیزیں مل گئی ہیں، تو کچھ ہمیں بھی چاہیے. تو وہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ نبی کی بیوی ہوتے ہوئے دنیاوی چیزوں میں اور مال و دولت کے چکر میں رہنا یہ بہت زیادہ آپ کے منشے کے خلاف بات تھی. لہذا آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک مہینے تک تمہیں سے کسی کے پاس میں نہیں آؤں گا. آپ نے قسم کھائی اور اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہینے تک مکمل رہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو نازل فرمایا کہ نبی کی بیویوں سے یہ کہہ دیجیے آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ازواج سے فرما دیجیے کہ اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور اگر دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو پھر ہم تھوڑا سا جو طلاق دینے کا طریقہ ہے، کچھ کپڑا وغیرہ دے کر کے آپ کو رخصت کر دیں گے، تم جاؤ کسی کے پاس میں، وہاں رہو مال و دولت کے ساتھ میں، لیکن نبی کے ساتھ رہنا ہو تو اسی فقر و مستی کے ساتھ میں رہو. یہی فاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے اور یہی چیز نبی کے ساتھ رہے گی بتا دیا گیا. پھر اس کے بعد میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کی زوجہ بننے میں اور نکاح میں رہنے میں جو شرف حاصل ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. جس کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے خاص قرب نصیب ہو جاتا ہے اس کے عمل بھی اتنے ہی جلدی زیادہ قبول ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے کوتاہی بھی بہت زیادہ بڑی شمار کی جاتی ہے عام لوگوں کی کوتاہی کی بنسبت. خاص لوگوں کی کوتاہی عام لوگوں کی کوتاہی سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور خاص لوگوں کا عمل عام لوگوں کے عمل کے مقابلے میں جلدی قبول ہو جاتا ہے. لہذا تم نبی کے گھرانے میں رہتی ہو، نبی کے ازواج ہو، اس کا خیال رکھو کہ تم کو دوگنا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا، اور اگر غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی تو دوگنی سزا بھی ملے گی. پھر چند احکامات بیان فرمائے گئے کہ بات میں لچک پیدا کر کے جس طریقے سے مرد اپنے محرم سے اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں ویسا کسی غیر مرد سے بات مت کرو. حکم ازواج مطہرات کو ہے لیکن سبھی عورتیں اس حکم میں شامل ہیں. جب نبی کی ازواج کو یہ حکم ہے تو عام عورتوں کا کیا کہنا؟ نبی کی ازواج کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کسی غیر مرد سے بات کرو تو ایسی صورت میں بات میں لچک نہ ہو، نرمی نہ ہو، کھرے پن سے بات کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نرمی نزاکت کی وجہ سے دوسروں کے دل میں کوئی خیالات پیدا ہونے لگے. دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں قرار سے رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے مت نکلو. عورت کے لیے اصلی حکم یہی ہے. تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے بغیر پردے کے لوگ عورتیں نکلا کرتی تھی وہ بغیر پردے کا ماحول مت بناؤ. ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اپنے بالیوں کو دکھانے کے لیے سر پہ اوڑھنی کو ختم کر دیا کرتی تھی، جوڑے بتانے کے لیے اوڑھنی نکال لیا کرتی تھی، سینہ کو صاف کھلا ہوا چھوڑ کر ویسے ہی نکل جایا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسی کو کی تردید فرما رہے ہیں، وہی حرکت نہیں ہونی چاہیے، وہ جاہلیت کا عمل ہے. تو آج کی جاہلیت سے اس سے آگے بڑھ گئی ہے. پہلے زمانے میں خالی صرف لوگ جو ہے کان وان دکھایا کرتے تھے، سینہ وغیرہ دکھایا کرتے تھے، پیٹ ویٹ دکھائی کرتے تھے. آج کا حال تو اور زیادہ جاہلیت ہے، آخرہ چل رہی ہے. یہ ایک جاہلیت اولا تھی، اب جاہلیت آخرہ چل رہی ہے. واقمنا الصلاۃ، اور خاص طور پر نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. یہ احکام اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کرے. اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، مکمل طور پر تم کو پاک اور صاف کر دے اللہ تعالیٰ. تو یہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوا ہے بالخصوص. گزشتہ آیتوں کو میں نے یہیں پر ہمارا موضوع مکمل ہوا تھا گزشتہ. اس آیت میں تو اتنا مضمون گزرا ہے کہ ازواج مطہرات کو خاص طور پر یا نساء النبی کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے، اے نبی کی عورتوں اس طرح کے عمل انجام دو. پھر اس کے بعد میں کہا گیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں. یہ احکام اس لیے دیے جا رہے ہیں گندگی ختم ہو، ظاہر بھی صاف ہو، باطن بھی پاک ہو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ مکمل پاک کرنا چاہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ مکمل پاک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی چاہت میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے کیا؟ اللہ نے ارادہ کر لیا تو ازواج مطہرات پاک ہو گئے. اللہ نے ارادہ کر لیا، اہل بیت پاک ہو گئے. اسی آیت کے تحت شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کر لیا پاک کرنے کا، اور تذکرہ چل رہا ہے اہل بیت کا، اہل بیت میں آتے ہیں پانچ حضرات، پنج تن پاک ہی ہے بس، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا فاطمہ، سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا حسین، حضرت سیدنا حسن. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تھے، پھر آپ نے ان حضرات کو بلایا، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کو، پھر اپنی چادر میں ان کو شامل فرمایا اور کہا کہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، لہذا ان کی گندگی کو دور فرما، اذہب عنہم الرجس، ان سے گندگی کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا، ان کو مکمل پاک کر دے. حضور نے اس موقع پر یہ دعا بھی فرمائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں. آپ نے فرمایا کہ انت علی مکانک، تم اپنی جگہ پر ہو، تم بھلائی پر ہو. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے کا منشا یہ تھا کہ تم اپنی جگہ پر برقرار ہو، اہل بیت میں سے ہو، تم کو ظاہر تمہارا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تم بھلائی پر ہو پہلے سے موجود، لہذا اس کے لیے تم کو الگ سے صراحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد ہیں، آپ کے آل اولاد میں سے تو نہیں ہیں، تو ان کو شامل کرنے کا خاص طور پر منشا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت حسنین کا بھی. تذکرہ یہ جو چل رہا ہے اہل بیت کا، وہ عورتوں کا چل رہا تھا تذکرہ، بیچ میں یہ آیت آ گئی، اللہ تعالی نے تطہیر کی آیت بیان فرما دی. تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ آل رسول میں یہ لوگ شامل نہ ہو، صرف ازواج مطہرات ہی اہل بیت میں شامل ہو، لوگ یہ سمجھتے تھے، سمجھ سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمجھ کو مکمل کرنے کے لیے بتا دیا کہ میرے اہل بیت میں جیسے ازواج مطہرات بھی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، ایسے ہی میرے خاندان کے میرے نواسے بھی ہیں، میری بیٹی بھی ہے اور میرا داماد بھی ہے اس کے اندر. آپ نے اس کے لیے خاص طور پر بیان فرمایا. یہ مطلب نہیں تھا کہ اہل بیت اتنے ہی ہیں باقی دوسرے اہل بیت نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ حضرت ام سلمہ کی دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ نے جب سوال کیا رسول اللہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، تو آپ نے فرمایا وانتی تو بھی ہے، تم بھی اس کے اندر شامل ہو. آپ نے خود یہ صراحت فرمائی، وانتی کا جملہ ارشاد فرما دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضابطہ ہے، قرآن پاک میں کئی دفعہ اہل بیت کا تذکرہ آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں جب فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے اہل بیت ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کو جب خوشخبری دینے لگے، اس موقع پر جو آیت کریمہ کے اندر الفاظ ہیں اہل بیت ہی کے الفاظ ہیں. تو اہل بیت سے مراد کون مراد ہوئی وہاں پر؟ حضرت ابراہیم کے کون ہیں؟ اور زوجہ ہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہی مراد ہے وہاں پر. ایسے ہی کئی ایک موقعوں پر سورہ ہود کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی اہل بیت کا تذکرہ آیا ہے. تو اہل بیت سے مراد پہلے درجے میں ازواج مطہرات شامل ہوتے ہی ہیں. ہمارا عرف بھی ہے، ہمارا رواج بھی ہے. ہم جب بولتے ہیں گھر والوں کو بلا لینا، لفظی ترجمہ کیا ملتا ہے؟ اہل کے معنی والے، بیت کے معنی گھر. تو گھر والوں کو بھی دعوت میں شریک کر لو، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کی بیوی کو بھی بلا لو. بچے ہیں تو بچے اس میں اس کے بعد آئیں گے، بیوی پہلے آئے گی اہل بیت کے اندر. تو ایسے ہی شیعہ لوگوں کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ چادر میں اوڑھ کر کے فرمایا ہے کہ اہل بیت یہی ہیں، اس وجہ سے اہل بیت اتنے ہی ہوں گے اور پاک ہوں گے تو اتنے ہی ہوں گے. اللہ نے پاک کر دیا ہے تو ایسے پاک ہوں گے کہ اس کے بعد میں کوئی پاکی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اتنے پاک ہیں. اسی آیت تطہیر سے شیعہ حضرات معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. جب اللہ نے پاک کر دیا ہے تو کوئی گناہ ان سے ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے چاہا ہے پاک کرنے کے لیے تو اللہ کی چاہت کے خلاف بات ہو ہی نہیں سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے تو گناہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا سب معصوم. ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ معصوم نبی کی ذات ہوتی ہے، معصوم نبی کی ذات ہوتی ہے اور محفوظ نبی کے علاوہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے معصوم ہونا اور ایک ہوتا ہے محفوظ ہونا. اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، قریب والے لوگ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی گناہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر دیتے ہیں، ان کی بچ جاتے ہیں، کبھی زندگی میں گناہ نہ ہوا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی سے. لیکن جو معصومیت کا درجہ ہے، انبیاء سے نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ بات اولیاء کے اندر نہیں ہوتی ہے. معصوم ہونا الگ چیز ہے، محفوظ ہونا الگ چیز ہے. تو معصوم ہونے کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں انبیاء کرام کے متعلق کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اور کسی ولی سے گناہ نہ ہوا ہو یقیناً وہ محفوظ ہے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے گناہ سے. معصوم ہونے کا عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے. تو اگر شیعہ حضرات اس آیت کریمہ سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ تمام ہی اہل بیت معصوم تھے، تو ہم کہیں گے کہ پھر تمام ازواج مطہرات بھی معصوم تھے، تمام آل رسول بھی معصوم تھے. حالانکہ وہ لوگ صرف پانچ ہی کو معصوم کہتے ہیں، ان کے اولاد کو ہی معصوم کہتے ہیں، بقیہ کو نہیں کہتے. تو اہل بیت کے متعلق یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو چادر میں لے کر کے مضمون بیان فرمایا ہے، وہ خصوصیت اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جس طریقے سے اہل بیت میں میری بیویاں مراد لیتے ہیں لوگ، ایسے ہی یہ بھی میری بیویاں میرے اہل بیت میں شامل ہیں، جس کے اندر حضرت علی ہے اور آل رسول ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور یاد کرو، اذکرنا جملہ آیا ہے پھر مؤنث کا، یعنی عورتوں کے لیے جو لفظ آتا ہے وہی لفظ قرآن پاک میں اختیار کیا گیا ہے. پیچھے جو تذکرہ آیا تھا وہ بھی عورتوں کا تھا، یہاں جو تذکرہ آ رہا ہے وہ بھی عورتوں کا ہی ہے، تو بیچ میں جو مضمون ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ پھر وہ بھی عورتوں کا ہی ہوگا. یہ سیاق اور سباق قرآن کریم کا یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ یہاں عورتوں کا مضمون چل رہا ہے. تو اہل بیت سے بھی مراد عورتیں پہلے درجے میں ہوں گی ضرورت، اور دوسرے درجے میں پھر وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. وذکرنا، لہذا تمہیں نبی کی عورتوں یاد کرو، مذاکرہ کرو ان چیزوں کا جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں. من آیات اللہ، یعنی اللہ کی آیتیں، اللہ کی آیتیں جو تمہارے گھروں میں اتر رہی ہیں روزانہ وحی کی شکل میں، ان کا مذاکرہ کرو، یعنی خود اس کو پڑھو بھی، سمجھاؤ بھی لوگوں کو. والحکمہ اور جو حکمت ہے یعنی رسول کی زندگی تمہارے سامنے ہے, سنتیں ہیں, اس کا بھی مذاکرہ کرو, خود بھی اپنے ذکر میں لاؤ اور دوسروں کو بھی وہ چیزیں پہنچاؤ. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, یقینا اللہ تبارک و تعالی باریک بھی ہیں, لطف والے بھی ہیں, مہربان ہیں, خبیرا باخبر ہیں. تو ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا, اس کے ضمن میں تمام ہی امت کو یہ مسئلہ اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی آیتوں کو کا مذاکرہ ہونا ہے, ایسے ہی سنتوں کا بھی مذاکرہ ہونا ہے. ازواج مطہرات کو حکم تو دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ قرآن پاک کا مذاکرہ کرو, وحی کا مذاکرہ کرو اور سنت کا مذاکرہ کرو. جب ان کو حکم ہے تو عام امت کو بھی یہی حکم ہے. قرآنی تعلیمات پھیلانا عام امت کی ذمہ داری ہے, سنتوں کو پھیلانا عام امت کی بھی ذمہ داری ہے. جس طرح ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے, غیر ازواج مطہرات کو بھی یہ حکم شامل ہے. سب کو یہ کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. دعوت دی جانی ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے دعوت دینا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ دعوت دو, اس وجہ سے دعوت دینا ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات, مکمل مضمون بیان کیا جا رہا ہے ان آیتوں میں. بہت سارے ازواج مطہرات بھی اور صحابیات کو بھی یہ بات دل میں کھٹکتی تھی کہ عام طور پر قرآن پاک میں مردوں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے, عورتوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے, عورتوں کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ خاص طور پر حکم کیوں نہیں دیتے, مردوں کو ہی ہر بھلائی میں حصہ مل رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملتا. فطری بات تھی ان کا سوال پر پیدا ہونا, کوئی اللہ کے ذات پہ اعتراض نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیسا ہم کو کم کر دے رہے. منشا یہ تھا کہ ہمارا بھی کچھ تذکرہ قرآن میں ہونا چاہیے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کیا کہ رسول اللہ ہمارا ہی تذکرہ نہیں ہوتا ہے. اصل میں قرآن پاک میں عورتوں کو, عورت کے معنی یہ ستر کی چیز کے ہیں, ان کا نام کو بھی چھپایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ناموں کو بھی چھپایا ہے. امرات لوط, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کہا گیا ہے, نام کیا تھا وہ نہیں بیان کیا. حضرت ایسے ہی دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امرات یعنی صرف عورتوں کا ہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عورت کے لیے جو عربی لفظ آتا ہے اس کو ہی استعمال کیا ہے, نام نہیں لیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا تذکرہ آیا, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹیوں کا تذکرہ آیا, اور اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کا تذکرہ آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً عورتوں کے ناموں کو بھی چھپایا ہے اور ان کے احکام کو ضمناً ہی بیان کیا ہے مردوں کے حکم کے تحت شامل کر کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں, مردوں کے شانہ بشانہ یا مردوں سے اونچے نہیں ہیں. کیونکہ تابع ہونے کا مطلب مرد کو حکم دے دیا جائے تو جو حکم ان کو دیا گیا ہے وہ تم کو لے کر کے چلنا ہے. جس طریقے سے بچے شامل ہو جاتے ہیں بڑوں کے حکم کے اندر, بچے شامل ہوتے ہیں, تابع ہوتے ہیں بڑوں کے, ایسے ہی مردوں کو حکم دے دیا گیا ہے تو عورتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. بعض بعض احکام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص مسائل جو ہوتے ہیں خاص طور پر عورتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ مخصوص مسائل میں ان کا تذکرہ الگ علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا. دیگر عورتوں کا نام نہیں لیا گیا, ان کا نام بھی مصلحتاً لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کون ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. عیسیٰ بن مریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لیا ہے کیونکہ ضرورت تھی اس کی. باقی دیگر موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ناموں کو ذکر نہیں فرمایا ہے. اور احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں عورتوں کو خطاب کر کے خاص طور پر نہیں دیے ہیں, اے عورتوں ایسا کرو, اے عورتوں ایسا کرو, اے عورتوں. ایمان والوں, ایمان والوں کے لیے پھر جو مردوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو عورتیں تابع ہوتی ہیں احکام میں مردوں کے, اور اسی کی رعایت کی گئی ہے سارے قرآن پاک کے اندر. اور یہی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی یہاں دستور اور قاعدہ یہی ہے کہ جو قوی ہوتا ہے اسی کو ہم سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں, اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ سب تابعین میں شامل ہو جاتے ہیں. عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے ضعیف القوا بھی بنایا ہے, کمزور ہیں ان کے کمزوری پائی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں آئندہ مضمون آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو عورتوں کو جو اشکال تھا کہ ہمارا تذکرہ قرآن پاک میں کیوں نہیں ہوتا، تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ دل جوئی عورتوں کی بھی فرما دی کہ عورتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو جو عمل مرد کریں یا عورتیں کریں اگر نیک عمل ہے تو اللہ کو مقبول ہے. اللہ کے یہاں عمل کو دیکھا جائے گا، کون کر رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، عمل صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، سچ اختیار کرنے والے مرد اور سچ اختیار کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی مرد اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے تذکرے کے آگے والحافظین فروجہم فرمایا ہے، جو مرد اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. عورتوں کے بارے میں اتنا فرمایا جو حفاظت کرتی ہیں، ان کے آگے شرمگاہوں کا لفظ ہی نہیں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مقام ستر ہے وہ اور چھپانے کی جگہ ہے. والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد، والذاکرات اور یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے سب کے لیے مغفرت اور سب کے لیے اجر عظیم تیار رکھا ہے. یعنی جو کوئی بھی عمل کریں گے، مسلمان ہو اور مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، دونوں کا سب اجر ملنے والا ہے. اسلام نام ہے ظاہری احکام پر عمل کرنے کا. ایک تفسیر کے مطابق اسلام کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام شریعت کے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے ان پر عمل کرتے ہیں. مومنین اور مومنات، ایمان نام ہے باطن کی تصدیق کا، دل کی تصدیق کا نام ہے، دل سے کسی چیز کا عقیدہ رکھنا اس کو ایمان کہا جاتا ہے. والقانتین والقانتات، اطاعت کرنا، قنوت کے معنی آتے ہیں اللہ کی اطاعت، یعنی ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، جو آپ بولیں گے وہ مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قانت. قانت کے معنی آتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والا، جو حکم ملا ہے وہ کر گزرنے والا. والصادقین والصادقات، سچائی. سچائی دو قسم کی ہوتی ہے، عمل کی سچائی بھی ہوتی ہے، قول کی سچائی بھی ہوتی ہے، کردار کی سچائی. آپ کا بات جیسی ہے آپ کا عمل بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. قول و عمل میں آدمی کو سچا ہونا چاہیے، اسی کو کہیں گے کہ پھر صادق ہے. وہ صادق اسی وقت میں بولا جا سکتا ہے جب آدمی کا قول بھی برابر ہو، آدمی کا عمل بھی برابر ہو. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں. صبر کہتا ہے، کہا جاتا ہے نفس کو روکنا، نفس کو مشقت میں ڈالنا، یہ صبر ہے. پھر اس اعتبار سے موقع محل الگ الگ ہوتا ہے صبر کی. جو ہے ہمارے دنوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے صبر کے متعلق، کہ کوئی مر گئے تو رونا دھونا نہیں، اس کے اوپر صبر کر کے رہ جانا، اسی کو ہم لوگ صبر کا مفہوم سمجھتے. صبر اتنا ہی نہیں ہے، صبر طاعتوں پر بھی ہوتا ہے. اطاعت پر نفس کو رکا کے رکھو، یہ بھی صبر ہے. عبادت پر نفس کو رکا کے رکھو، یہ بھی صبر ہے. اور گناہوں سے نفس کو روکے رکھو، یہ بھی صبر ہے. تو صبر علی الطاعات، اطاعتوں پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے. صبر عن المعاصی، گناہوں سے بچے رہنا، یہ بھی صبر ہے. صبر علی المصیبت، مصیبتوں پر صبر کرنا، یعنی نفس کو روکے رکھنا، ایسے موقع پر بے قابو نہیں ہو جانا، یہ بھی صبر ہے. تو صابرین کے اندر یہ تینوں شقیں آ جاتی ہیں. صبر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اپنے آپ کو جمائے رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. والخاشعین والخاشعات، خشوع ہونا چاہیے. خشوع کا مطلب آدمی کے اندر نرمی ہو، تواضع ہو، یکسوئی ہو، سکون اور متانت ہو، سنجیدگی ہو عبادت کے اندر. اور عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کی مثال دی ہے. وہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، عبادت ایسی ہونی چاہیے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ استحضار نہ ہو تو کم از کم اس کا تو استحضار ہونا چاہیے، یہ تو خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر تمہاری صلاحیت اس طریقے سے نہ بن سکی ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت تمہارے اندر نہ آئی ہو، تو یہ تو کیفیت آ جانی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے, ان تعبد اللہ فرمایا ہے, عبادت. عبادت میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکات بھی ہے, حج بھی ہے, صدقہ بھی ہے, خیرات بھی ہے, ساری چیزوں میں اسی کیفیت کو اپنانا چاہیے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس عبادت کے اندر, اس عمل کے اندر. والخاشعین والخاشعات, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے, صدقہ کرنے والی عورتیں. تو صدقہ, ایمان اور اسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت کا تذکرہ فرمایا ہے, سچائی کا ذکر فرمایا ہے, صبر کا ذکر فرمایا ہے, خشوع اور خضوع کا ذکر فرمایا ہے, صدقے کا ذکر فرمایا ہے. صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بہت بڑی چیز ہے, گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے, بلاؤں کو ٹلانے والی چیز ہے, مصیبتوں کو اور بلاؤں کو دور کرنے والی چیز ہے. معمولی سے صدقہ آدمی کو بہت بڑی بڑی بیماریوں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے اور بڑی بڑی بلاؤں سے بھی حفاظت کرنے والی چیز ہے. صدقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ تاکید فرمائی ہے کہ صدقہ ایسے کرو گویا آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, دائیں ہاتھ سے اس طریقے سے دو کہ دوسرے آپ کے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے, اس انداز سے صدقہ دینا چاہیے. یعنی بالکل ریاکاری کا پہلو اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہ پایا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک واعظ صاحب خطبہ دے رہے تھے, واعظ فرمایا, متاثر ہونے کے بعد میں ایک صاحب نے ان کے قدموں میں نذرانہ پیش کیا 1000 روپے کا اس زمانے میں. تو لوگ ادھر سے تعریف ادھر سے تعریف, ماشاءاللہ اتنے زیادہ آپ دے دیے, اتنے زیادہ آپ دے دیے. اسی مجلس میں اٹھے اور کہنے لگے کہ حضرت غلطی سے دے دیا, میری والدہ کے تھے. تو پھر انہوں نے واپس کر دیا. اب لوگ جو ہے تانے دینے لگے کہ بھائی مولوی کو پیسے بھی دے دیے پھر واپس بھی لے لیے, تو توہین کر رہے, کیا آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے. لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے, یہ مولوی صاحب کے گھر کو گئے, جا کر کہنے لگے حضرت غلطی ہو گئی تھی, اصل میں عجب پیدا ہو گیا تھا جب میں نے آپ کو پیسے شروع میں دیے تو لوگ میری تعریف کے پل باندھنے لگے, میرے دل میں اچھائی آنے لگی, مجھے اچھا نہیں نظر آیا کہ ریا پیدا ہونے والی بات آ گئی تھی. تو میں نے اسی موقع پر یہ بہانہ بنایا اور کہا کہ یہ پیسے جو ہے میری والدہ کے ہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پیسے میرے ہی ہیں, آپ اس کو اب رکھیے. یہ کہہ کے پیسے دیے واپس آ گئے. تھانوی نے فرمایا یہ ہوتا ہے خلوص, کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈال لیا وقتی طور پر. جب لوگ پل باندھنے لگے تعریفوں کے تو کہنے لگے کہ نہیں یہ میرے پیسے نہیں, والدہ نے دیے تھے ہوں گے, ان کو تھے ان کے ہی ہوں گے, لیکن انہوں نے بہانہ اس طریقے سے بنایا. تو صدقے کے اندر بالخصوص ریاکاری والی بات نہیں آنی چاہیے. والصائمین والصائمات, بالخصوص ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, مسلمان اور مسلمین مسلمات یہ کام کرتے ہیں کہ روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کے اندر فرائض روزے بھی اس کے اندر شامل ہیں, نفلی روزے بھی اس کے اندر شامل ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ جو چاندنی راتوں کے روزہ رکھیں گے صائمین صائمات میں آ جاتے ہیں. یعنی رمضان کے روزوں کے علاوہ ایام 20 کے جو روزے کہلاتے ہیں, 3 روزے 13, 14, 15 کے, ہر مہینے کی 13 تاریخ کو, 14 تاریخ کو, 15 تاریخ کو, وہ صائمین صائمات کے زمرے میں آ جاتے ہیں, روزہ رکھنے والوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. اور روزہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے, بدن کی طہارت بھی ہے, شہوت کو توڑنے والی چیز بھی ہے. آدمی کے بدن کو پاک اور صاف بھی کرتی ہے روزے والی کیفیت, اور آدمی کی شہوت کو توڑتی بھی ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباء, تم میں سے جس کو بھی طاقت ہو قوت ہو, فلیتزوج, شادی کر لو, فانہ اغض للبصر, آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے, واحسن للفرج, اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے, وان لم یستطع, اور جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو شادی کی تو پھر اس کے اوپر روزے رکھنا لازم ہے, فعلیہ بالصوم, وہ شخص روزے رکھے. اس لیے فانہ لہ وجاء, آپ نے فرمایا کہ روزہ اس لیے رکھو کہ روزہ ڈھال ہے آدمی کے لیے, بچاتا ہے, حفاظت کرتا ہے, شہوت کو توڑتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو روزے رکھنے سے شہوت نہیں ٹوٹتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب پوچھنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے سے شہوت ٹوٹتی ہے, میں روزہ رکھ رہا ہوں لیکن یہ کہ نفس میرا مائل ہو رہا ہے, پھر بھی نہیں ہو رہا ہے مسئلہ. ایک صاحب جلدی بولنے لگے, اصل میں واقعہ یہ ہوا, حضرت تھانوی کی خدمت میں سوال ہوا پہلے, اور عرض کیا گیا کہ حضرت بتائیے کہ نفس بہت زیادہ ورغلا رہا ہے، برائی کی طرف ذہن جا رہا ہے، کیا کروں؟ پوچھا گیا تھا ان سے تو دوسرے صاحب کہنے لگے روزہ رکھو، حدیث میں روزہ رکھنے کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت روزے بھی رکھ رہا ہوں. تو تانوی نے کہا کہ جواب دو جواب دو. تو صاحب خاموش ہو گئے. حضرت نے پھر فرمایا کہ حدیث میں ہے روزے لگاتار رکھو، اگر شہوت نہیں ٹوٹ رہی ہے تو لگاتار روزے رکھو، علاج ہے پھر اس میں. تو کاملوں کے پاس کامل جواب بھی ہوتا ہے، تو ناقص جواب اس میں اچک کے نہیں دھونا ہوتا ہے ہر جگہ. تو والصائمین والصائمات روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے. تمام اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کو آخر میں رکھا ہے. ذکر جڑ ہے اعمال کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام اعمال کی جڑ ذکر ہے. کتنا ہی بڑا بزرگ ہو جائے بندہ، اگر ذکر نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر جڑ کا پھول. پھول کو ڈالی سے نکال لیا جائے تو رہتی ہے تر و تازگی، کب تک رہے گی؟ کملا جائے گا تھوڑے دن کے بعد میں. سب نمازیں بھی چل رہی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، فلاں کام بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، لیکن ذکر نہیں کر رہا ہے تو کملا کبھی بھی جا سکتا ہے، مرجھا جا سکتا ہے. تو ذکر ایسے ہی ہے. حضرت تانوی یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ یہ قنوت کی مثال ہے، صدقے کی مثال ہے، سچ کی مثال ہے، خشوع اور خضوع ساری چیزیں اچھی صفات ہیں. یہ صفات درختوں کی شکل ہے، اگر آپ ذکر سے ان کو پانی ڈالیں گے تو یہ صفات برقرار رہیں گی. اگر ذکر کی کیفیت کم کر دیں گے تو پانی کم پڑ جائے گا، یہ درخت مرجھا جائیں گے سارے. تو ذکر اللہ بھی جاری رہنا چاہیے. اسی وجہ سے ذکر کی کثرت کو بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور علماء نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عبادتوں کا حکم دیا ہے، لیکن کثرت کا جو ذکر فرمایا ہے وہ صرف ذکر کے ساتھ ہی ہے. کثرت سے نمازیں پڑھو یہ نہیں ہے، کثرت سے حج کرو یہ نہیں ہے، کثرت سے زکوٰۃ دو یہ نہیں ہے، کثرت سے صدقہ کرو یہ نہیں ہے. ذکر کرو کثرت سے، فضیلت کی چیز ہے، بہت اہم. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حکما یہ بیان فرماتے ہیں حکمت والے لوگ کہ یہ بہت آسان ہے، ہر شخص کے لیے آسان چیز ہے. تو اللہ نے اس وجہ سے کثرت کا حکم دیا ہے، کوئی مشکل اس کے لیے آنے والی نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی ہوں ذکر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، جاب پر ہو، مشغول ہوں کسی کام میں، ہاتھ کسی جگہ لگا ہوا ہے، دل کسی جگہ آپ لگا سکتے ہیں، زبان اپنی کسی جگہ لگا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں ذکر کا. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کون سے نمازی سب سے زیادہ اجر ان کو ملتا ہے. نمازی آدمی پڑھتا ہے لیکن سب سے زیادہ کس نمازی کو اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سے روزے دار کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس روزے دار کو ثواب ملتا ہے جو کثرت سے ذکر کرتا. انہوں نے پوچھا کون سے حج والے آدمی کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو کثرت سے ذکر کرتا ہو. صدقے کی بات آئی، پوچھا گیا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ صدقہ کرنے والا کو جو اجر ملتا ہے وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں. چار پانچ سوالات ہوئے اور اسی کے آخر میں آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی چاہے نمازیں پڑھتا ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو، چاہے ذکر، چاہے حج کرتا ہو، چاہے صدقہ کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ سب سے زیادہ اجر لے جائے گا. حضرت ابوبکر کہنے لگے حضرت عمر سے کہ ذکر والے تو سبھی چیزوں کو لے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں بات ہی ایسی ہے. نعم، آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ سب سے آگے بڑھا دینے والی کیفیت ہے اس کے اندر. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، بڑا اجر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں کا بھی تذکرہ ان آیتوں میں فرمایا، مسلمان عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے. اور آیات کے سیاق اور سباق سے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عام مومنین کا تذکرہ فرمایا تھا، پھر اس کے بعد میں نبی کے ازواج کا تذکرہ آیا، تو اس کے بعد میں پھر ایک صحابیہ اسماء بنت حمیص، انہوں نے پوچھا کہ عورتوں کا تذکرہ، عام عورتوں کا تذکرہ نہیں آیا ہے کیا قرآن پاک میں؟ خاص عورتوں کا تو پیچھے آ گیا تھا نا نبی کے ازواج کا. تو عام عورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ مومنین کا بھی تذکرہ ہے, عام مومنین مردوں کا بھی عورتوں کا بھی, پھر یہ کہ ازواج مطہرات کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ آیا, پھر یہ کہ سب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوصاف کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ مومن ہو یا مسلم ہو, یہ صفات اگر ہوں گی تو پھر اتنا اجر بھی ملے گا, اللہ کے پاس میں وسیع مغفرت بھی ملے گی. اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے جو ابھی پڑھی گئی ہے, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد کو, کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار نہیں رہتا ان کے معاملے میں کہ اس سے روگردانی کر لیں. اللہ نے حکم فرما دیا, اللہ کے رسول نے حکم فرما دیا, تو اب حکم سے پھرنے کی کسی مومن کو بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, کسی مومنہ عورت کو بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام حضرت زید تھے, آپ نے ان کو آزاد کیا. گزشتہ بھی یہ مضمون آیا ہے سورہ احزاب کے بالکل ابتدائی تین آیتوں کے اندر ہی, کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے شروع میں, اور وہ غلام تھے پہلے حضرت خدیجہ کے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے بھائی نے خریدا تھا ان کو, اور وہ اصل کے اعتبار سے تو اچھے آدمی تھے حضرت زید, نسل کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے غلام بن کے آ رہے ایسا نہیں تھا, شریف آدمی تھے, شریف خاندان کے تھے, لیکن کسی نے مظلومیت میں ان کو ڈال کر کے, ان پر ظلم کر کے غلام بنا کر کے کھینچ کے لا لیے تھے ان کے ملک سے, اور مکے میں لا کر ان کو بیچنے لگے تھے. تو اس موقع پر ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا تھا. پھر حضرت خدیجہ نے ہبا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو, کہا کہ یہ میرا غلام ہے آپ رکھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت کو زید کو دے دیا گیا. آپ نے حضرت زید کو آزاد کر دیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کر دیے, غلام کو آزاد کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے, لیکن رہتے تھے حضرت زید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی. پھر وہ واقعہ پیش آیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ ان کے والدین کو اطلاع ملی کہ وہ یہاں پر مکے میں رہ رہے ہیں, حضور کے ساتھ میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں. لمبا تفصیل واقعہ گزشتہ گزر چکا ہے جس میں انہوں نے حضرت زید نے کہا کہ مجھے جتنی شفقت ان سے ملتی ہے اور ایک والد سے جتنی ملنی چاہیے مجھے اتنی مل جاتی ہے ان کے ذریعے سے, لہذا مجھے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بیٹا بھی بنا لیا, اب یہ رہنے لگے آپ علیہ السلام کے پاس. بڑے ہو گئے تو نکاح کی فکر ہوئی آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ. حضرت زید کا نکاح آپ علیہ السلام نے حضرت زینب سے کیا, بلکہ حضرت زینب کو کہا کہ تم نکاح کر لو زید سے, حکم دے دیا آپ علیہ السلام نے. تو حضرت زینب اور حضرت زینب کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش, زینب بن جحش, عبداللہ بن جحش, تو ان دونوں نے کہا کہ زید غلام ہیں, ہم لوگ جو ہے قریش کے معزز افراد ہیں, اور ہمارے پاس میں رواج جو پایا جاتا ہے کفو بہت زیادہ ان کے پاس میں دیکھا جاتا تھا, مماثلت, برابری, ہمارا خاندان تمہارا خاندان, رشتہ ہو رہا ہے تو خاندان کو دیکھا جائے گا کہ کون برابری کے ہیں یا نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری میچ کے آدمی نہیں ہیں, برابری نہیں ہو سکتی, ہمارے کفو میں نہیں آ سکتے ہیں, زید جو ہے غلام ہیں, ہم لوگ جو ہے آزاد ہیں, ان کے اوپر غلامی کا دھبا لگا ہوا ہے, مطلب ابھی تو غلام نہیں تھے وہ, لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے اوپر غلامی لگی ہوئی ہے, لہذا ہمارا نکاح ان سے ہو نہیں سکتا. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ کے نبی نے جب حکم دیا ہے زید سے نکاح کے لیے تو کسی مومن کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں ہے, کسی مومنہ کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو کچھ اختیار ملے ان کے معاملات میں. اختیار کا سوال ہی نہیں ہے, ہم چاہے تو کریں ہم چاہے تو نہ کریں کی بات ہی نہیں ہے. جب اللہ نے حکم دیا, اللہ کے رسول نے حکم دیا, ایک ہی بات ہے وہ, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس نے بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, بہت بڑی گمراہی میں وہ بھٹک گیا. لہذا جب نبی کا حکم آ گیا تو اس کو مان لینا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض احکامات بطور مشورہ کے بھی دیتے تھے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, حضرت مغیث حضرت بریرہ کا جو ہے نکاح ہو گیا تھا, لمبا تفصیلی واقعہ ہے. حضرت بریرہ کا نکاح حضرت مغیث سے ہوا, اور حضرت بریرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی, اور اس وقت جب نکاح ہوا ان کو اپنے نکاح پر اختیار نہیں تھا, ان کے سرپرستوں نے ان کا نکاح کر دیا تھا. پھر بعد میں وہ بڑے ہو گئے اور ان کو اختیار ملا, آزاد بھی ہو گئے, حضرت بریرہ آزاد ہو گئے. تو آزاد ہونے کے بعد اسلامی قانون کے اعتبار سے گنجائش رہتی ہے کہ سابقہ جو نکاح ہوا ہے اس کو برقرار رکھیں یا تو اپنی طرف سے توڑ دیں اس کو, کیونکہ جب وہ غلام ہوتے ہیں اس وقت میں ان کو اختیار نہیں تھا. اب بڑے ہونے کے بعد میں اور آزاد ہونے کے بعد میں ان کو اختیار ملا ہے, تو حضرت بریرہ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور کہا کہ مغیث جو میرے ساتھ رہتے ہیں نکاح کے اندر, میں مغیث پسند نہیں کرتی ہوں. اور حضرت مغیث تھے کالے کلوٹے, شکل کے اچھے نہیں تھے اتنے, اور وہ چاہتے بے حد تھے حضرت بریرہ کو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے ہیں, کبھی وہ صحابی سے جا کر کہتے ہیں کہ سفارش کر دو, بریرہ کو نکاح میں رکھنے کے لیے بول دو, فلاں کر دو فلاں کر دو. حضرت بریرہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں اختیار نہیں کروں گی تم کو. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا, آپ نے فرمایا کہ بریرہ نکاح میں رکھ لو, مغیث کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ ہے. کہنے لگے رسول اللہ مشورہ ہے تو پھر میں یہ نکاح برقرار نہیں رکھ سکتی, اگر حکم ہے تو پھر مسئلہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر دنیاوی اعتبار سے بطور مشورے کے ہو تو گنجائش نہیں ہے رد کرنے کی, اگر آپ کا حکم ہو مشورے کے علاوہ تو پھر اختیار کرنا ہی پڑے گا مسلمان کو, اس میں کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. یہ واقعہ بھی تفصیلی ہے جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے کے بعد حضرت زینب سے, حضرت زینب عام طور پر یہی تانا دیتے تھے حضرت زید کو کہ تم ایک غلام ہو. نکاح ہو گیا تھا لیکن جب کبھی انبن ہو جاتی تھی تو وہ یہی بولتے تھے کہ تم تو غلام ہو, تمہارے اوپر غلامی کا ٹپا لگا ہوا ہے, لہذا تم اس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے ہو, ہمارا تمہارا کفو نہیں ہے. اس طرح کی باتیں دونوں میں ہو جایا کرتی تھی, اور وہ بات لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھو اس طرح کی بات ہو رہی ہے, آپ نے نکاح کرایا ہمارا اور زینب جو ہے مجھے اس طرح سے تانے دیتی ہے ہمیشہ. تھوڑے دنوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آئی کہ ایسا ہونے والا ہے کہ زید زینب کو طلاق دے دیں گے, پھر اس کے بعد میں آپ زینب سے نکاح کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی کہ زید طلاق نہیں دینا چاہیے, چلو طلاق دے دے گا, لیکن زینب سے میں کیسے نکاح کروں گا, زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے, اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا عرب کے اس زمانے کے اعتبار سے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کے برابر تھا. تو آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر نکاح کروں گا میں زینب سے تو لوگ جو تانے دیں گے پھر سہنا پڑے گا, مومن تو تانے نہیں دیں گے, تانے دینے والے اس وقت میں کفار اور منافقین ہی تھے. تو نبی پاک علیہ السلام اس بات کو اپنے اندر لے کر فکر کر رہے تھے, اور اسی موقع پر ایک مرتبہ گڑبڑ ہوئی گھر میں, حضرت زید پھر آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ طلاق مت دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دینا چاہ رہا ہوں, آپ علیہ السلام فرمانے لگے امسک علی کو زوجہ کا, روکے رکھو بیوی کو اپنے پاس, واتقی اللہ, اللہ سے ڈرو. آپ علیہ السلام مزید تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں, اس کا مطلب آپ مذاق نہیں کر رہے تھے, ان کو باضابطہ فرما رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو, جو معاملہ بیوی کو دینے کا ہوتا ہے حق وہ پورا ادا کرو, تم جب تک رکھو گے تو دل نہیں ہو ان کے اوپر, لہٰذا میں جیسا چاہوں رہوں گا, ایسا معاملہ اختیار مت کرنا, پورے حقوق کے ساتھ میں ان کے ساتھ رہنا ہے تم کو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات تھی, لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا کیے ہیں, نہیں طلاق مت دو اور روکے رکھو یہ فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی تردید فرمائی ہے اور کہا ہے کہ کیا مسئلہ ہو گیا تھا آپ کو, آپ سیدھا کہہ دیتے تھے طلاق دے دو, اور آپ دل میں بات چھپا رہے تھے, وہ دل میں آپ یہ بات چھپا رہے تھے کہ آپ کو نکاح ہونے والا ہے, آپ نے زید کے سامنے وہ ذکر نہیں کیا, حالانکہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر ساری بات واضح فرما دی تھی کہ زید طلاق دیں گے اور پھر آپ سے نکاح ہونے والا ہے زینب کا, اور آپ نکاح کی بات کو چھپا رہے ہیں اور زید کو پھر طلاق دینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. بتخش الناس, لوگوں سے آپ کو آر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے آپ خوف محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ کیا بولیں گے, جاہلیت کا اثر پڑا ہوا ہے لوگوں کے اوپر, ایسے معاملات میں لوگوں کی طرف کیوں التفات کر رہے ہیں. واللہ احق ان تخشى, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے, اللہ نے جب فرما دیا ہے آپ کو تو لہٰذا آپ ایسے معاملات میں لوگوں کی کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں کرنی چاہیے. فلما قضى زيد من هذا وطرا, آیت کا ترجمہ یہ ہے, واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك, اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے, حضرت زید پر اللہ نے انعام کیا کہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا, وانعمت عليه, اور آپ نے بھی ان پر انعام فرمایا. آپ علیہ السلام نے کیا احسان کیا تھا؟ ایک تو ان کو آزاد کیا تھا, غلام تھے, تو دوسرا پھر نکاح بھی کیا, یہ بھی احسان کیا. اس سے یہ فرما رہے تھے آپ, امسک علیک زوجک, اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو, واتق اللہ, اللہ سے ڈرو, وتخفی فی نفسک, اپنے دل میں جو بات تھی آپ اس کو چھپا رہے تھے, ماللہ مبدیہ, جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہی تھا, اس بات کو آپ چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہی تھا, اور وہ ظاہر کرنے کی بات نکاح تھی. یہاں پر مضمون ایک اور آیا ہے, مفسرین نے, کیچڑ اچھالنے والوں نے اس روایت سے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں یہ بات اچھالی ہے. تفسیر کی روایتوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ بات آپ چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. کیا بات تھی وہ؟ بعض تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے حضرت زید کے, تو حضرت زینب جو ہے اس موقع پر گھر میں کچھ کام کر رہی تھی. حضرت زینب بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی, گوری چٹی تھی اور بدن بھی اچھا تھا ان کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت زینب کی خوش نمائی معلوم ہوئی, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھٹکا دل میں, روایت میں آتا ہے. تو آپ نے سبحان اللہ کہا, پھر فرمایا کہ اللہ جو ہے دلوں کو پلٹنے والا ہے, یہ کہہ کر کے آپ واپس ہو گئے. تو اس کا تذکرہ حضرت زینب نے حضرت زید سے کہا, تو اس وقت سے حضرت زید کو ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف میں وہ ہوئے ہیں, لہذا ان کو طلاق دے دینا چاہیے. یہ ایک روایت آئی ہے, لیکن مفسرین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور کمزور کہا ہے. اور وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ کے معاملے میں یہ تفسیر بیان فرمائی ہے حضرت امام زید بن العابدین رحمۃ اللہ علیہ, جو آل رسول میں سے ہیں, انہوں نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ دل میں وہ چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ظاہر کیا آگے؟ نکاح کو ظاہر فرمایا ہے, محبت والی بات کو ظاہر نہیں فرمایا ہے. قرآن پاک جس چیز کو اللہ تعالیٰ واضح کرنے والا ہے, اسی پر اگر ہم غور کر لیتے ہیں تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت کو ظاہر نہیں فرمایا, میلان کو ظاہر نہیں فرمایا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح والی بات کو ظاہر فرمائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا خیال آیا ہے وہ آپ کے دل میں, والی بات جو ہے روایت میں آتی ہے, اس سے کوئی تعارض نہیں ہے قرآن پاک کی آیت میں. اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں وہ بات آئی ہوگی. ہر مسلمان کا عقیدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بالکل پکا اور سچا ہونا چاہیے. دوسرے, اگرچہ کے بعد مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ دل میں خیال آ جانا الگ چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا اور اسی موقع پر آپ نے تسبیح بھی پڑھی اور پھر اللہ کو یاد بھی کیا کہ اللہ دلوں کو پلٹنے والا ہے, یہ بھی کہہ کر کے واپس ہوئے ہیں آپ, تو اس روایت کے اندر ساری بات ہے. تو آپ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو آپ کے محبت والی بات ہو یا دل میں آنے والی بات ہو, آپ نے دل میں رکھ لیا اس کو وغیرہ وغیرہ. اس میں تو اتنا ہی ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھی, سبحان اللہ کہا, آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلوں کے پلٹنے والی بات کو کہا, پھر واپس ہو گئے. تو وہ روایت بھی اتنی زیادہ اس بات کو وضاحت نہیں کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان کے دل میں آپ کے حضرت زینب کے متعلق کچھ رکھتے تھے, اس وجہ سے حضرت زید کو طلاق دینے کے لیے بولے, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اچھالنے والے اس طرح کی روایتوں کے لے کر کے اچھالتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے تھے, نعوذ باللہ من ذلک, ایسا بھی لوگ کہتے ہیں. لیکن قرآن پاک کے سیاق اور سباق سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا ہے, فلما قضا زید منہا, جب حضرت زید ان سے پوری طریقے سے حاجت اپنی کر چکے پوری, زوجنا, کہا تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, زوجنا, کہا ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی, زینب سے. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم, یہ شادی اس وجہ سے ہم نے کی ہے تاکہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں مومنین پر کسی قسم کا حرج نہ ہو. ایمان والے قسم کے حرج محسوس کر رہے تھے, بہت سارے واقعات اس طرح کے پیش آ سکتے تھے, تو اس رسم بد کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے. حضرت زینب سے نکاح کیوں ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ تو آپ سے نکاح کی وجہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں جو رسم بد چلی ہوئی تھی اس کو توڑنا تھا, کیونکہ اسلام بد رسموں کو توڑتا ہے.
اور غیر ضروری قسم کے قوانین کو توڑتا ہے. تو یہ الگ رسم چلی ہوئی تھی, رواج چلا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو توڑنا چاہتے تھے. اذا قضوا منہن وطرا, جبکہ ان سے انہوں نے حاجتیں پوری کر لی ہوں, یعنی منہ بولے بیٹے اگرچہ کہ بیویوں سے صحبت کر چکے ہوں, حقوق زوجیت ادا کر چکے ہوں, تب بھی جو ہے باپ کے اوپر, جس نے باپ اپنے بیٹے کو اختیار کیا ہو, کسی آدمی کو بیٹا بنا لیا ہو, اس کو گنجائش ہے کہ نکاح کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہونے ہی والا تھا, یعنی یہ تو طے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, وہ ہو کر ہی رہا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تھا, وحی بھی آ گئی تھی, وہ ہو کر رہا, ہونے والا چیز. پھر یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے, ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. اس میں بہت ساری اور تفصیلات بھی ہیں کہ اسلام کا شرعی نظام یہ ہے, حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح کے سلسلے میں ایک بات مفسرین نے بیان فرماتے ہیں کہ شرعی طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی کو کفو میں نکاح کرنا چاہیے, میل جول دیکھنا چاہیے, بالخصوص عورت کو آدمی کے ساتھ جوڑتے وقت میں. آدمی ہے اپنا کفو کچھ بھی تلاش کر سکتا ہے, لڑکا جو ہے کون سی بھی لڑکی اختیار کر سکتا ہے, اونچے گھرانے کی ہو نیچے گھرانے کی ہو گنجائش ہے اس کو. یعنی اگر مالدار آدمی ہے, خاندان کا بھی اچھا ہے, تقوی والا بھی ہے, متقی پرہیزگار بھی ہے, نیک بھی ہے, عام گھرانے کی لڑکی کو اختیار کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بالخصوص لڑکی اگر اس طرح کی خاندانی ہو, معزز ہو, نیک ہو, تو اس کا نکاح کسی ایسے آدمی سے جو معزز گھرانے سے نہ ہو, جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا نہ ہو, اس سے قرار دینے میں پھر نفاق شقاق پیدا ہو جاتا ہے. اس کا بالخصوص لحاظ رکھنا چاہیے لڑکیوں کے نکاح کے اندر کہ کفو کو دیکھنا چاہیے. اسلام میں کفو کا اعتبار کیا گیا ہے. کفو کا مطلب یہ ہے کہ دینداری دیکھی جائے, خاندان دیکھا جائے, رواج دیکھا جائے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو لیکن اگر کسی شخص نے کفو کو پیچھے ڈال دیا کسی دینی مصلحت کی وجہ سے, شرعی مصلحت کی وجہ سے, تو شریعت اس کی بھی گنجائش دیتی ہے. جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا دونوں میں کفو نہیں تھا. حضرت زینب خود ہی کہہ رہی ہیں کہ میں قریش کے خاندان سے ہوں, آزاد ہوں, اور حضرت زید جو ہے وہ آزاد کردہ غلام ہیں, غلام تھے وہ. اور پھر یہ نکاح کرانے والے کون ہیں غیر کفو میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو یہ آپ نے کیسے کیا حالانکہ کفو میں نکاح ہونا چاہیے تھا؟ تو آپ ان رسموں کو توڑنا چاہ رہے تھے جو عرب میں چلی ہوئی تھی, برابری جو عرب میں بہت زیادہ پائی جا رہی تھی, اور اس کی وجہ سے کئی رشتے رکے ہوئے تھے. یعنی یہ کفو کا نہیں ہے ہمارے, وہ کفو کا نہیں ہے ہمارے, وہ کفو کا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سامنے لانے کے لیے نکاح کرایا کہ کفو کو دینی مصلحتوں کی وجہ سے پیچھے چھوڑا جاتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے, کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں وہ. تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی دین میں بڑھ گیا ہو اس میں کفو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے یا غلام ہے. اور دوسرے آپ علیہ السلام یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ آزاد کیے ہوئے یا غلاموں کو ہم نے جو اونچا درجہ دیا ہے وہ اس درجے پر ہم نے پہنچایا ہے کہ ایک خاندانی اور شریف عورت کے ساتھ میں اس کا نکاح کر دیا ہے. اسلام یہ بھی سبق دیتا ہے کہ غلاموں کو کہاں کہاں تک پہنچا رہا ہے اسلام. اسی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی رسول اللہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے کہ آپ جو ہیں ان کو اس مقام پر پہنچا رہے ہیں, باوجود ہے کہ ایک زمانے میں غلام رہ چکے ہیں, لیکن آپ ایک معزز خاتون سے ان کا نکاح فرماتے ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لشکر بھیجا ہو, سریا بھیجا ہو, تو حضرت زید کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امیر بناتے تھے. تو یہ شہادت تھی ان کے بارے میں کہ بہت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کیا تھا, اگرچہ کہ غلام تھے, غلامی کا ٹھپا لگا ہوا تھا. تو اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ جو آدمی چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے اندر دینی شرافت ہے, دینی مزاج ہے, تقوی والا ہے, تو پھر وہ بہت اعلیٰ درجے کا آدمی شمار ہو جائے گا. تو اسلام میں غلامی کو نہیں دیکھا جائے گا اور آزادی کو نہیں دیکھا جائے گا, اسلام میں دیکھی جانے والی چیز دینی شرافت ہے اصل میں. دوسری بات یہ ہے, فلما قضا زید منها وطرا قرآن پاک میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں آیا، حضرت زید کا ہی آیا صرف. حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے خلفاء اربع ہیں یہ، اور کئی نیک صحابہ اکرام ہیں بڑے بڑے، لیکن کسی نبی کے تذکرے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی صحابی کا تذکرہ نہیں فرمایا، صرف حضرت زید کا تذکرہ فرمایا. بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر. ایک حکمت مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کے متعلق یہ حکم دیا تھا، ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ. شروع میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ اصل باپ کی طرف نسبت کرنا چاہیے، منہ بولا باپ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کو اگر کسی نے منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے تو وہ حقیقی باپ نہیں ہو جاتا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا، جو باپ ہے اس کو بتانا پڑے گا. تو زید بن حارثہ کہو، زید بن محمد مت کہو. یہ نسبت لگی ہوئی تھی حضرت زید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت ہٹا لی. حضرت زید کو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا کہ اتنی بڑی نسبت ملنے کے بعد میں وہ نسبت ختم ہو گئی. تو اس نسبت کا ازالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکل میں کیا کہ حضرت زید کا نام قرآن میں رکھ دیا. ہم نے ایک چیز لی ہے تم سے، تو ایک ایسی چیز دیتے ہیں کہ تمہارے نام کو جو پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا. تین حروف ہے زید، زا یا دال، جو زید بولے گا قرآن پاک کی نیت سے اس کو تین نیکیاں ملیں گی. اندازہ لگائیے آپ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت لے لی گئی تھی ان کی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکل میں ان کو عطا فرمائی کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بھی یہ مقام نہیں مل سکا ہے. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. بہت زیادہ ہو جا رہا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ بات یہیں روک دیتے ہیں. آئندہ دیگر آیتوں کو جو اسی سے تھوڑی سی متعلق ہیں اور کچھ نئے احکام بھی ہیں آگے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح عمل نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسألك يا الله الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي موتانا، اللهم اغفر لي موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. سهل يا إلهي كل صعب فسهل بحرمة السيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.